ثم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، نماز جنازہ جو نبی اس دوران خیال آیا کہ اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ حیات دروزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، یہ دو روزہ زندگی ہے، اور بہرحال جس طرح بھی انسان رہ لے، چاہے عیش و آرام میں رہے یا غم میں رہے، تو اس دو روزہ زندگی کا کیا عیش اور کیا غم. عیش ہے تو وہ بھی ختم ہونے والا ہے یقیناً، اور غم ہے تو غم بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. نہ عیش والوں کے عیش سدا رہیں گے، نہ غم والوں کے غم سدا رہیں گے. اور پھر بات وہی آ جائے گی کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہاں سے گزرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، اگرچہ لوگوں نے اس جملے کو بھی مذاق بنا لیا ہے، اور وہ اس کا مطلب ابھی سمجھتے ہیں کہ شاید دنیاوی ترقی مطلوب نہیں ہے. دنیاوی ترقی تو مطلوب ہے، لیکن ایمان کی قیمت پر نہیں. اگر ہم ایمان دے کر دنیا کا عروج حاصل کریں تو بتائیے کیا یہ ترقی ہے؟ بے ایمان ہو کر مرنا والی بات ہے. ہاں، ایمان کے ساتھ اگر دنیا کی ترقی ملے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس ترقی کے ہم بھی حامی ہیں، اور ایسی ترقی ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے. لیکن یہ کیا کہ ہم اپنے ایمان کو بیچ کر اور اس کے بدلے میں دنیا بھی ترقی حاصل کریں، تو پھر یہ سودا تو بہت گھاٹے کا سودا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان شاہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں. ان حضرات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ تھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ایمان میں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کرتی تھی، اور قدم جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ ایمان کے ساتھ رہتے تھے. میں نے ایک واقعہ ان کے بارے میں سنا کہ کسی کو کہا کہ میاں، جب سجدہ کرتا ہوں نماز میں اتنا مزہ آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا ہو. سجدے میں ایسی لذت محسوس ہوتی ہے اور اتنا مزہ آتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پیار لے لیا ہو. اور جب قرآن مجید کی میں تلاوت کرتا ہوں تو اس وقت اتنا مزہ اور لطف آتا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. پورا جسم جو ہے میرا وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ میاں، جنت میں اگر کوئی حور میرے پاس آ کے بیٹھی تو میں اس کو کہہ دوں گا بھی قرآن سننا ہے تو بیٹھو، ورنہ اپنی راہ لو. ان لوگوں کا کیا معاملہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس قدر مستغرق تھے کہ حور شمائل بھی ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی. ہمارا تو ایمان بکتا ہی آج حور کے بدلے میں، دنیا بھی اس کو حور کہنا بھی حور کی توہین ہے. تو ہم تو اپنا ایمان تھوڑا سا بیچ دیتے ہیں محض مٹی کی شکلوں پر، جس نے ایک دن مٹی ہونا ہے، اور ایسا مٹی ہونا ہے کہ بعد میں یہ رنگ روغن بھی کچھ باقی نہ رہے گا. قبروں کو کھول کر دیکھ لو لوگوں کی، پتہ چل جائے گا کہ جو جتنا حسین تھا اس قبر میں جا کر اس کا کیا حال ہوا ہے. نہ تارے کفن باقی رہتا ہے، اور نہ جسم کا کوئی بال باقی رہتا ہے، نہ چہرے پر یہ جو پینٹ ہے وہ باقی رہتا ہے، سب روغن اتر جاتا ہے. اس کے بعد آدمی کا دیکھنے کو بھی جی نہیں, دیکھنا تو دور کی بات ہے, ڈر جاتے ہوئے ڈرتا ہے رات کو. ویسے قبرستان میں لوگ جاتے نہیں رات کو ڈر کے مارے, چاہے وہاں اس کا کسی کا محبوب ہی دفن کیوں نہ ہو, لیکن وہ بھی نہیں جائے گا رات کے ٹائم میں, رات کو جاتے میں ڈر لگتا ہے. تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ بہرحال یہ اللہ والے تھے کہ, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آ کر حور میرے پاس بیٹھے تو میں یہ کہوں گا, یعنی ابھی سے منصوبہ تو بنا رہے ہیں نا, آگے کتنا اس پہ عمل اللہ تعالیٰ چاہیں گے کرا دیں گے, کہ میرے پاس بیٹھ کر قرآن سننا ہے تو بیٹھو ورنہ اپنی راہ لو. تو قرآن مجید میں اتنی لذت اور اتنا ان کو حلاوت اور اتنا مزہ آتا تھا. اللہ کرے کہ یہ حال ہمارا ہو جائے. تو وہی یہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ درخت دے رہے تھے تو ایک صاحب ان کے پاس آ کر بیٹھے, کہیں دور سے آئے ہوں گے. دوران درخت جب بھی حضرت کو موقع ملتا تو کچھ کہنے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ جب تھوڑا سا وقفہ ہوا تو جلدی سے کان میں کہا کہ اگر آپ فلاں علاقے میں ہمارے میں آ جائیں تو میں 1,00,000 روپے آپ کی نظر کروں گا. تو حضرت کا چہرہ متغیر ہوا اور فرمایا کہ میاں تم چھوڑو, 1,00,000 پر خاک ڈالو اور بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنو. یعنی تم نے کیا بات کی ہے, مال دولت کیا چیز ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں اور اللہ کے ارشادات کے اور احکام کے مقابلے میں, تم یہاں بیٹھ کے قرآن سنو اور چھوڑو اس کو. وہ حضرات اپنی جوتیوں میں رکھتے تھے یہ سب چیز, وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا اور وہاں جو ملنے والی نعمتیں ہیں ان پر یقین تھا. تو بہرحال یہ سفر جو ابھی ہم نماز جنازہ پڑھ کر آئے, ہر ایک کو درپیش ہونا ہے ایک دن, اور ہم نے اس سفر کو لوگوں کے کاندھے پر طے کرنا ہے. نہ جانے کس طرح طے کرنا, اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, کیونکہ بعض لوگوں کو تو بیچاروں کو کاندھا بھی نہیں ملتا, کفن بھی نہیں ملتا, بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, لیکن بہرحال اس سفر کی تیاریاں تو کرنی چاہیے اور اس کی فکر چھوڑ دینی چاہیے کہ کیا ہوگا. اپنے آپ کو درست راستے پر ڈال کے رکھو اور اس کے بعد اس فکر سے بے نیاز ہو جاؤ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے. ایک جگہ اتفاق ہوا جانے کا, وہاں نماز جنازہ پڑھی تو ایک تو یہ کہ اتنا شور و غوغا صفے بننے سے پہلے, بعض اوقات ہمارے یہاں بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ شور مچاتے ہیں, ہونا ہی چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ صف بندی ہو, صحیح طریقے پر صفے درست ہوں. یہ ہماری عادت ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو بھی صفے ہماری درست نہیں ہوتی, کہنا پڑتا ہر نماز میں کہ صفے درست کر لی جائیں. اور اسی طریقے سے کیونکہ وہاں تو باقاعدہ کوئی لائن وغیرہ بھی کھینچی ہوئی نہیں ہوتی, اس لیے وہاں تو بہت زیادہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں, لیکن صفے ہمیں درست رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنی صفے درست کر لو, اگر تم نے اپنی صفے درست نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل ٹیڑے کر دیں گے. تو گویا اگر مسلمانوں کے دل ٹیڑے ہیں, اس میں ایک سبب جہاں اور بہت سے اسباب ہوں گے, ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی صفوں کی درستگی کا خیال نہیں رکھتے, بلکہ بعض حضرات کو تو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی ان کو کہہ دے کہ وہ سب سیدھی کر لو تو وہ ناراض ہو جاتے. حالانکہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے, آدمی صرف اگر یہ سمجھے کہ یہ میرے خیر خواہ ہیں اور دینی خیر خواہی کی بنا پر ایک بات کہہ رہے ہیں تو فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ناراض ہو. اور دل میں اگر کبھی ایسا خیال آتا بھی ہے تو تب بھی اپنے اس خیال کو آدمی مار لے اور اپنی صف کو درست کرے. بہرحال تو وہاں بھی ہمیں ایک تو صفے درست رکھنی چاہیے, دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں عام طور پر نماز جنازہ سے پہلے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا, اس کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے. بہت سے لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ عورت تھی یا مرد, تو بات یہ ہے کہ چونکہ بالغ مرد ہو یا عورت, نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے, اس لیے تخصیص تو اس وقت ہو کہ جب دعا مرد کی اور ہو عورت کی الگ دعا ہو. مرد کی بھی وہی دعا ہے, عورت کی بھی وہی دعا ہے, عورت کے لیے بھی وہی دعا پڑھی جاتی ہے, اس لیے باقاعدہ اس کا اعلان نہیں کیا جاتا. البتہ اگر بچی یا بچہ ہو نابالغ, اس وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ نابالغ لڑکا ہے یا نابالغ لڑکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی دعائیں الگ الگ, الگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ صیغے جو ضمیریں ہیں وہ مختلف ہیں. مرد کے لیے الگ ہے اور عورت کے لیے الگ ہے، اس لیے اس دعا میں چونکہ تھوڑا سا فرق ہے ہو اور ہا کا، اس کو بیان بتاتے ہیں تاکہ بھئی یہ لڑکی ہے تو اس لڑکی کی دعا پڑھی جائے، اور نابالغ لڑکا ہے تو نابالغ لڑکے کی دعا پڑھی جائے. لیکن جب مرد یا عورت ہو تو بالغ ہیں بہرحال وہ، اور جب بالغ ہیں تو نماز جنازے کی جو دعا ہے وہ ایک ہی. اور دعائیں ہمارے ہاں تو عام طور پر صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ورنہ حدیث شریف میں اس سے بھی زیادہ دعائیں ہیں. الحمدللہ میں تو جو جامع دعا ہے دونوں ہی پڑھ لیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہوں، تاکہ کیونکہ یہ اس کے حق میں دعا ہے. اہل ایمان مردے کے لیے، یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں ہے شریعت میں، سنت سے ثابت نہیں. ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں دراصل یہ دعا جنازہ ہے، اس میت کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھیے کہ چار تکبیریں ہوتی ہیں، اور یہ چاروں تکبیریں واجب ہیں، یعنی ان چاروں تکبیروں کا پڑھنا واجب ہے. اگر کسی وقت تکبیر چھوٹ جائے تو نماز جنازہ دہرائی جانی چاہیے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں دیر سے آ کے ملتا ہے، مثلا آخر میں ہی ملا آ کے، ابھی اس نے اللہ اکبر کہہ کر شامل ہی ہوا تھا کہ سلام پھر گیا، تو اب مزید دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دے اور سلام پھیر. یہ بات اس لیے میں نے عرض کی کہ بعض لوگ دیر سے پہنچتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ فرضوں کے بعد فوراً ادا ہو، یعنی فرض عین کے بعد فرض کفایہ کا درجہ ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ اگر تاخیر کی جا سکتی ہے تو مؤکدہ سنت تک تاخیر کر سکتے ہیں، اس کے بعد نفلے پڑھنے کی اجازت نہیں. اسی لیے اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ مؤکدہ سنتوں کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے. تو اصل میں اسی مسئلے کے پیش نظر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگ نفلوں میں مشغول نہ ہوں. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ایک ایک آدمی آ رہا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے. اور جتنا جلد ممکن ہو نماز جنازہ سے فارغ ہو کر اس کو اس کی منزل تک پہنچانا چاہیے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کا پھر بہت زیادہ انتظار نہ کیا جائے، جتنے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ لی جائے، کیونکہ اصل تو مقصد ہے سنت طریقے پر عمل کرنا. سنت کے مطابق چھوٹا عمل اس عمل سے بہتر ہے جو سنت کے خلاف ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو. اب مثلا 10,000 آدمیوں کی شرکت ہو سکتی ہے، لیکن سنت کے مطابق 1,000 آدمی بھی اگر ہیں تو کافی ہے بس. تو اس لیے سنت کو ترجیح حاصل، تو اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے جب اعلان ہو تو مؤکدہ سنت پڑھ کر فوری طور پر نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. جہاں تک مسجد کا تعلق ہے، مسجد میں کیوں نہیں ہوتی؟ حرم شریف میں لوگ کہتے ہیں کہ جی حرم شریف میں تو وہاں نماز ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ بھئی حرم شریف کا جو مجمع ہے وہ کسی اور جگہ منتقل بھی تو نہیں ہو سکتا، اور اتنا بڑا مجمع ہونے منتقل ہونے میں وقت کتنا لگے گا، لہذا وہاں کا معاملہ تو ہٹ کر ہے. لیکن یہاں کے لیے معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مسجد سے ہٹ کر جگہ موجود ہے تو پھر مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نبوی سے باہر جنازہ گاہ تھی، باقاعدہ جنازے وہیں لائے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا کر عید نماز جنازہ جو جنازہ گاہ تھی وہاں پر نماز پڑھتے. تو اس لیے ہمارے لیے بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب جگہ موجود ہے تو باہر نکل کر میدان میں یا جہاں بھی جگہ بنائی گئی ہے وہاں پر نماز جنازہ ادا کریں. ہاں اگر کوئی مسجد ایسی ہے گنجان علاقے میں ہے اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو وہ صورت پھر الگ ہے، وہاں پر پھر مسجد میں نماز ضرورتاً اور ایسی صورت میں عذر کی بنا پر پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جنازہ باہر رہے اور نماز پڑھنے والے اندر رہے. تو بہرحال یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ عام طور پر یہ مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن پھر اس وقت عین موقع پر نہ تو اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. بعض لوگ لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جو مسئلہ یا جو صورت اختیار کی جاتی ہے تو وہ شریعت کی روشنی ہی میں کی جاتی، تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے. ورنہ اعتماد نہیں تو آدمی وہاں پڑھے جہاں پر اعتماد، جس پر اعتماد ہو، کیونکہ یہ بات ساری اعتماد کی ہے. اگر کسی عالم پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ وہاں پر نماز پڑھ لیں جہاں پر اعتماد ہو، تاکہ لڑائی جھگڑے کی صورت سامنے نہ آئے، بلا وجہ کسی سے بدگمانی نہ ہو، اور نماز بھی آپ کی صحیح ہو جائے. تو ایک صورت تو یہ کہ جب اعلان ہو تو موقر سنت پڑھ کر فوراً نماز جنازہ کے لیے جانا چاہیے, اور پھر یہ کہ مسجد میں ادا نہ ہو, مسجد سے باہر ادا کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ کہ نماز جنازہ عام لوگوں کے لیے اتنی بھی نیت کافی ہے کہ ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں, بس اتنی نیت کافی ہے. اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے وہ نیت جو ہے وہ کس ہم کس کے لیے اور درود شریف کس کے لیے. بلا شبہ جو کچھ ہے یہ اپنی جگہ پر ہے. جب آدمی نے نماز جنازہ کی نیت کر لی تو جو جو چیزیں اس میں شامل ہیں خود بخود اس کی نیت ہو گئی. اس لیے بلیدہ سے اس کو اتنے وقت کو لگانا کہ صاحب ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے اور درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کیا شک ہے کہ ثنا ہوتی ہی اللہ کے لیے اور درود شریف ہوگی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ کے لیے درود شریف؟ بتائیے, ممکن ہی نہیں. درود شریف جب پڑھے گا وہ ہوتی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی, تو وہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر جو دعا پڑھتے ہیں وہ بلا شبہ میت کے لیے دعا ہوتی ہے مغفرت, اور جتنے زندہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے اس میں. تو یہ اس کا ہے. اور جب یہ تین تکبیر کہہ لیں تو چوتھی تکبیر پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں دائیں بائیں جانے. یہ بس اصل اس کا طریقہ ہے اور اسی طریقے پر پڑھنی چاہیے. ہم پہلی تکبیر جب پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر, بعد میں سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ بھی پڑھتے ہیں. بعض حضرات وجل ثناؤک کا یہ لفظ کا اضافہ کرتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید, یہ بھی پڑھتے ہیں. اور جو درود شریف نماز میں پڑھی جاتی ہے یہ بھی پڑھی جاتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, دونوں پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے تیسری جو جب آپ تکبیر پڑھتے ہیں اس کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ایک دعا تو وہ ہے جو مشہور ہے ہمارے یہاں ہمارے بلاد میں ہمارے شہر میں, اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہماری زندوں کی مغفرت فرما دیجیے, وہ میتینا ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دیجیے, وہ شاہدینا جو موجود ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے, وہ غائبینا جو موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے, وہ صغیرینا جو چھوٹے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے, وہ کبیرینا جو بڑے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے, وہ زکرینا جو ہمارے مرد ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے, وہ انسانا اور جو ہماری عورتیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے, مذکر اور مؤنث سب کی مغفرت فرما دیجیے, اور آخر میں کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, اے اللہ ہم میں جس کو تو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اور اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی تو وفات دے اس کو ایمان پر اس کا خاتمہ فرما. بتائیے یہ دعا جتنی جامع ہے, ہم نماز کے بعد سر پٹکتے رہیں اتنی جامع دعا ہم پڑھ سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں بتلائی ہے پیٹنٹ دعا ہے وہ تو. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سیل بند دوائی جو ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے بنسبت کھلی دوائی کے, پیک ہوتی ہے نا, اس پر یقین زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں اور آپ نے ہمیں بتلائے ہیں, تو اس لیے یہ جو دعا ہے جو اثر یہ رکھے گی اور کوئی دعا میں وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا. ہم سنت سے ہٹ کر جو عمل کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نماز جنازہ فارغوں کے دعا آپ نہیں مانگتے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی تو آپ کیوں اصرار کرتے ہیں اس بات پر؟ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا کیا وہ کافی نہیں ہے؟ یعنی مغفرت کے لیے وہ دعا کافی نہیں جو آپ نے سکھائی؟ ہم جب تک اپنی رسمی کارروائی نہیں کریں گے کیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ تو ہمیں اپنی رسمی کارروائی پر تو اتنا اعتبار, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دعائیں سکھائیں اس پر کوئی اعتبار نہیں. تو اس لیے اس کو خوب سمجھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت الحمدللہ جو پڑھی جاتی ہے. اور عام طور پر یہ دعا چونکہ بچپن میں بھی یاد کرائی جاتی ہے تو اکثر و بیشتر کو یاد ہوتی ہے, لیکن پھر بھی بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یہ دعا نہیں آتی, انہیں سیکھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب تک ہماری آنکھیں کھلی رکھی ہیں ہمیں وقت دیا ہے, اس وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں سیکھنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی دعا ثابت ہے, جو الحمدللہ ہمارے میرا تو معمول ہے الحمدللہ میں پڑھتا ہوں, اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو دعائیں ثابت ہیں ان کا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا جو پڑھی وہ بھی ثابت ہے, مشہور دعا ہے. اور اس کے علاوہ اللہم اغفر لہ وارحم, اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور اس پر رحم فرما دے. وعافہ وعف عنہ, اسے عافیت عطا فرما دے. واکرم نزولہ, اے اللہ یہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے. واکرم نزولہ ووسع مدخلہ, اور اے اللہ جس قبر میں یہ داخل ہو مدخل اس کا وسیع فرما دے, انہیں قبر کشادہ فرما دیجیے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد, اور اے اللہ آپ اس کو دھو ڈالیے پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ اور برف کے ساتھ. ونقہ من الذنوب والخطایا, اے اللہ اس کو خطا اور گناہوں سے بالکل صاف ستھرا کر دیجیے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, جس طریقے سے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے, یعنی جب میل کچیل سے صابن لگاتے ہیں اس پر تو میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے, بالکل چمکنے لگتا ہے وہ کپڑا. اسی طریقے سے اللہ مغفرت کا پانی آپ اس کو لگائیے اور اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیجیے, کوئی گناہ اس پر باقی نہ رہے. ونقہ من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اللہم ادخلہ دارا خیرا من دارہ, اے اللہ اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما. اللہم ادخلہ دارا خیرا من دارہ, اے اللہ اس کو جو داخلہ عطا فرما ایسے گھر میں عطا فرما جو اس کے گھر سے بہتر ہو. اللہم ادخلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ, شوہر ہے تو بیوی اس سے بہتر عطا فرما, یعنی زوج ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو زوج ہے اب جو حصہ جو زوجہ ملے اس کو تو وہ اس سے بہتر ہو جو دنیا میں تھی. اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ اگر جس کے نکاح میں عورت مرتی ہے آخر میں اسی کے نکاح میں آتی بھی ہے تو لازم بات ہے کہ وہ جنت میں پہنچے گا تو اسے ملے گا, اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر سے بہتر جو ہے وہ جوڑا عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے دعا میں یہ بھی شامل ہے کہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ, اور اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما. وادخلہ الجنہ, اور اس کو جنت میں داخل فرما دے. والنجات من النار, اور دوزخ سے اس کو نجات عطا فرمائی. بتائیے اس میں کون سی چیز مانگنے سے رہ گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے؟ تو کوئی دعا ایسی ہے جو اس سے بہتر میت کے حسب حال اس سے بہتر ہم مانگ سکتے ہوں؟ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. اسی لیے یہ اصل میں دعائے جنازہ ہے, لیکن اس کو پر اطلاق کر لیتے ہیں کہ نماز جنازہ کا لفظ بولتے ہیں, لیکن مراد اس سے یہی ہوتا ہے کہ دعائے جنازہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعائیں ہمیں سیکھنی بھی چاہیے. لازم بات ہے کہ اگر آج ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے کل کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا, اور یہ ضرورت بھی ہے ہماری. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اگر ایک دو دعا بھی یاد کر لے تو انشاءاللہ بہت. خاص طور پر پہلے جو میں نے دعا بتلائی تھی تو وہ دعا تو چونکہ عام طور پر کتابوں میں بھی لکھی ہوئی مل جاتی ہے, اور دوسری دعا حدیث کی کتابوں میں بہرحال یہ بھی موجود ہے تو اس میں دیکھ لی جائے, ورنہ بعض کتابوں میں بھی لکھی ہوئی مل جائے گی. نہ لکھی ہوئی ہو تو کسی سے سیکھ لے کہ ایک حرف یاد کر لے, انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ یاد ہو جائے, اور جب یاد ہو جائے تو پھر اس کو پڑھیے. تو بہرحال یہ طریقہ ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کا, اور اس کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں ہر معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی الجھاؤ, کوئی نہ کوئی پریشانی کی صورت, کوئی نہ کوئی مصیبت, چیخ و پکار, یہ ہماری عادت بن گئی. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب شور کر رہے تھے, لیکن ان کا شور کرنا ایک اعتبار سے غلط تو نہیں تھا. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں اپنے موبائل کھلے چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر اس میں چلیے موبائل کھلا ہونا بھی اتنی کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن ہم جو اس میں میوزک استعمال کرتے ہیں یا لگاتے ہیں وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں. اب ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو کم از کم اس کا تو خیال رکھیں کہ مسجد میں جب نماز پڑھنے آ رہے ہیں اس کو بند کر دیں. تو ایسا میوزک خود لگانا بھی جائز نہیں ہے, اور چونکہ یہ سب اپنے اختیار سے ہوتا ہے اس لیے اور زیادہ گناہ کی بات. اور مسجد جو اللہ کی عبادت جہاں کی جاتی ہے, ان اوقات کو تو خاص کر دینا چاہیے اللہ کے لیے, مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو بند کر دیں اور اس کا اہتمام کیجیے. ہاں کبھی چلو ہو گیا, بھول گیا آدمی, بلا شبہ انسان کے ساتھ بھول چوک بھی ہے, تو اگر بھول چوک ہو گئی کوئی بات نہیں. اسی طریقے سے نماز جنازہ کے دوران بھی اب یہ معمول بن گیا ہے کہ لوگ بند نہیں کرتے, تو بہرحال یہ ایک بڑی بری بات ہے. ایک طرف تو نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارے سامنے جو ہے وہ مردہ ہے, میت ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے میوزک بج رہے ہوں, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے کہ یہی وہ بے دینی ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں, یعنی ان گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہم. سب سے بدترین جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے. یاد رکھیے, جب تک گناہ کو گناہ سمجھیں گے اس کا علاج ممکن ہے. توبہ ہم کر لیں گے ایک دن اگر گناہ سمجھ رہے ہوں گے, لیکن خدا نہ کرے اس کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیں. جب گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر آدمی توبہ کس بات سے کرے گا؟ ایک چیز کو آدمی بدعت ہی نہیں سمجھتا, گناہ ہی نہیں سمجھتا, اس سے توبہ کیسے کرے گا بھائی؟ وہ تو مرتے دم تک وہ عمل کرتا رہے گا. لیکن اگر ہم کسی چیز کو گناہ سمجھ رہے ہیں تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے ہم توبہ کر لیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں, ہمیں اس طرف توجہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں. آج ہمارے معاشرے کے اندر بے دینی کا رجحان بہت زیادہ اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, چھوٹے بڑے سب اس طرف لگے ہوئے ہیں اور گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. آج یقین کریں کہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں آنکھوں کے سامنے بالکل ہیں, جو کچھ آپ نے فرمایا بیا ہی نہیں ویسا کہ ویسا ہی ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا گھر گھر گانے بجانے ہوں گے. آج آپ دیکھ لیجئے اس حدیث کی روشنی میں کون سا گھر اس سے خالی ہے. گانے بجانے والے ویسے تو اگر لوگوں کو بلا کر گوایا جاتا یا ان کو کہا جاتا تو اس قسم کے گھرانے ذرا کم ہوتے ہیں, لیکن اب جو صورت پیدا ہو گئی ہے تو یعنی اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ گھر گھر گانے بجانے والے ہوں گے کیسے, آلات موسیقی کیسے ہوں گے. تو آج آلات موسیقی بھی ہماری جیبوں میں رہتے ہیں ہر وقت. اب تو گھر کی بات تو چھوڑ دو, ہر جیب میں تقریبا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا استعمال صحیح کریں. بعض چیزیں فائدے کے لیے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا استعمال صحیح ہوگا, استعمال درست نہیں ہوگا تو اس سے گناہ ملے گا. اس لیے اس بات کو ہمیں خوب غور کر لینا چاہیے, ورنہ موت بھائی سب چیزیں چھڑا دیتی ہے. نہ آدمی کی جیب میں کوئی دو پیسے رہنے دیتا, نہ موبائل سیٹ رہنے دیتا, جو کپڑے پہنے وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں, ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں تو وہ بھی اتار لی جائیں گی, اور اگر کسی کے کنگن ہے کوئی خاتون ہے تو وہ بھی کوئی نہیں چھوڑتا, کچھ نہیں چھوڑا جائے گا. جس طرح آیا تھا اسی طریقے سے خالی ہاتھ واپس چلا جائے گا. اب صرف اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ جائیں گے, ورنہ آدمی آتا بھی ایسا ہی ہے جاتا بھی ویسے ہی ہے. آنے کا راستہ اللہ نے اور رکھا ہے, جانے کا راستہ اور ہے, لیکن آیا ہے جہاں سے جائے گا بھی وہیں. تو آج بھی خوب سوچ لے, ایک وقت ایسا آنے والا تو ہے, ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس وقت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے. ایک سال بعد اگر کسی نے امریکہ جانا ہے تو پہلے سے اس کی جو ہے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں. 10 سال بعد جانا ہے تو اس کی بھی منصوبہ بندی پہلے سے کرتے ہیں, ایسے اسکولوں میں پڑھائیں گے, ایسی جگہوں پر اس کو تعلیم دلائیں گے کہ اس کے لیے جانا کوئی مشکل نہ ہو, آسانی سے ہو جائے. جو کچھ بننا ہے اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں, لیکن جنتی بننے کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہم نہیں کرتے. اس کے لیے بھی تو منصوبہ بندی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں آسانی سے چلے جائیں. اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اگر ہم نے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی تو نہ ہم اپنی کریں گے پھر نہ اپنی اولاد کی کریں گے. سب کچھ صرف دنیا ہی نہیں ہے, دنیا سے تو ایک دن بالآخر جانا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے بس دنیا ہی ہے. بعض لوگ, حالانکہ حقیقت یہ کہ یہ دنیا دنیا تو ہے ہی, ہماری جنت بھی یہی ہے. اور جنت یہی کا مطلب یہ ہے کہ اعمال جنت بھی اس دنیا ہی میں صادر ہوں گے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ اعمال جنت ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ بعض نمازوں پر بعض اعمال پر مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں, وہ ہمارے اعمال پر ہی فیصلے فرما رہے ہیں نا, ہمارے جسم سے وہ صادر ہو رہے ہیں, تو وہ اسی دنیا ہی میں صادر ہو رہے ہیں. تو یہیں سے ہماری جنت بن رہی. کئی مرتبہ اس مضمون کو میں بیان کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، سبحان اللہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے، کوئی عمل ایسا ہوتا ہے اس سے محل تعمیر ہو جاتا ہے، کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس سے نہر باغ نہر جاری ہو جاتی، لیکن وہ اعمال انسان ہی سے صادر ہوتے ہیں. تو گویا ہم اپنی جنت کی تعمیر یہیں کرتے ہیں، ورنہ انسان آتا خالی ہاتھ ہے، جاتا بھی خالی ہاتھ. تو اس لیے عزیز بھائی یہ ساری چیزیں چھڑا لی جاتی ہیں انسان سے، نہیں چھوڑنے کو تیار کوئی تب بھی چھوڑنا پڑتا ہے، پھر انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، مچھر بھی نہیں اڑا سکتا. وہ کس حالت میں پڑا ہے اسے نہیں پتا. بعض تصویریں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی آتی ہیں اخبارات میں، مڑے توڑے پڑے ہوئے، کئی کئی دن کی پرانی لاشیں برامد ہوتی ہیں، اور پتا چلا صاحب سر کیسے پڑا ہوا ہے، ہاتھ کیسے پڑا ہوا ہے، لیکن اتنا بھی کسی میں دمخم نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو ٹھیک ہی کر لے. دنیا کے اندر آدمی اپنی استری جو ہے خراب نہیں ہونے دیتا، لیکن مرنے کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. تو میرے بھائی جدھر ہم نے جانا ایک دن یقینی ہے، اس کی ہم فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا سے منع نہیں کیا، صرف دنیا کا استغراق منع کیا ہے. جن لوگوں پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے، پھر ان کی نظر میں جو چیزیں بری ہیں وہ اچھی ہو جاتی ہیں. اب اگر ہمارے حکمران آج یہ کہنے لگیں ان چیزوں کو جو لغویات ہیں اور جس میں باقاعدہ لوگوں کی جان بھی ضائع ہوتی ہے، لوگوں کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، آج آپ دیکھ لیجئے حکمران ان کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو حدیث شریف میں میں نے کہا نا، جیسا کہ ایک زمانہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے بجانے والے عام ہوں گے، گانے بجانے والے عام. ہر ایسے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب گانے بجانے، عیاشیوں کی محفلیں اور شرابوں کی محفلیں، یہ ساری سجائی جاتی ہیں، اور کہتے ہیں صاحب اس میں کیا حرج. اللہ یعوذ باللہ، بخ بری عقل و دانش ببایت گریش، ایسی عقل و دانش پر رونا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے. کیا عقل و دانش ہے؟ حکمران اگر ایسی بات کریں گے عوام کہاں جائے گی؟ کہتے ہیں صاحب اس میں کیا حرج ہے، کوئی بسنت بناتا ہے تو. اور اگر کوئی ریس میں کپڑے اتار کر نیکر کے ساتھ شریک ہو تو کہتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر لو، انہیں منع نہ کرو، ٹی وی بند کر لو، انہیں منع نہ کرو. الیعوذ باللہ، ثم الیعوذ باللہ. آپ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلانے میں سے محبت رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ ان الذین یحبون، جو لوگ محبت کرتے ہیں کس بات سے، ان تشیع الفاحشہ، کہ جو فاحش چیزیں ہیں، برائی چیزیں ہیں، بے حیائی کی چیزیں ہیں وہ عام ہو جائیں، یعنی اس کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم. کوئی ہو، ہر وہ آدمی جو بے حیائی کے پھیلانے میں ممت اور معاون ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، لیکن چونکہ قرآن مجید تو ہم پڑھتے ہی نہیں نا، قرآن مجید تو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو مر گیا بخشوا دیں گے، 3 قرآن پڑھ لیے، 10 قرآن پڑھ لیے، 100 قرآن پڑھ لیے، مغفرت کی دعا مثال ثواب کر لے، وہ بھی بےچارے اتنے یعنی ہم نااہل ہو گئے کہ وہ بھی خود مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے، مول صاحب سے آگے کہتے ہیں جی ہم نے 30 قرآن پڑھے تھے، ذرا ثواب پہنچا دیجیے. جب مول صاحب کا کرن لگی ہوئی بٹن دبائے گا تو سیدھا ثواب پہنچ جائے گا، خود تو بےچارا کچھ کر ہی نہیں سکتا. ایک طرف تو مولوی سے ایسا حسن زن، اور دوسری طرف سے جو اعمال ہیں وہ ہم ظاہر حسن زن یہ کہ خود اگر پڑھے گا تو اس کا ثواب بھی اللہ میاں قبول نہیں کریں گے، تم ہی پہنچاؤ گے تو پہنچے گا، اور سوئے زن جتنا ہے اس سے بھی کوئی ناواقف نہیں، اس کو میں کیا عرض کروں. تو میرے عزیز بھائیو، یہ سب ہماری غفلت ہے دین سے. بڑا دکھ ہوتا ہے جب بعض عقل مند آدمی، بظاہر عقل مند آدمی، سوجھ بوجھ والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو بڑی یعنی شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور سوچتے ہیں کہ ان کی عقلوں کو ہو کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ عقل پہ پہرے ڈال دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو سوجھ بوجھ سے واری ہو جاتا ہے، اس کو حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے، محض دنیا کے چند روز عیش و آرام کے لیے. آدمی 60 کا ہو جائے تو پھر تو فوری طور پر اس کو بہت ہی تیاری رکھنی چاہیے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. عام طور پر 60 سال، آج کل تو بہت کم ہو گئی مدت، لیکن زیادہ 60 سال جو ہے وہ وقت ہے، سوچتا ہے آدمی 60 سال تک کسی نہ کسی درجے میں میں گزارا کر لوں گا، لیکن 60 کے بعد تو سب کا سب جو ہے وہ ایسے ہی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے وقت. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ بدذات قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی دنیا میں جن کو نیچ سمجھا جاتا ہو، محلات بنائیں گے، کوٹھیاں ہوں گی، بڑی بڑی جاگیریں ہوں گی. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ پرانے بزرگوں کو لوگ برا کہنا شروع کر دیں گے. آج یہ ساری چیزیں موجود، بزرگان دین کو برا بھی کہا جاتا ہے، فقیہان ملت کو برا کہا جاتا ہے، مفسرین کرام کو برا کہا جاتا ہے، محدثین اجام کو برا کہا جاتا ہے. یہ سارے کام آج ہو رہے ہیں، یہ سب قیامت کی نشانیاں جمع ہو رہی ہیں. اور میرے بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کبھی آج وہاں زلزلہ ہے، آج وہاں زلزلہ ہے، آج وہاں کی زمین سرک گئی، آج وہاں پر درار پڑ گئی، آج یہ ہو گیا. اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. حالانکہ یقیناً جو لوگ چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو باقی ہیں ان کے لیے عبرت کا وقت، عبرت انہیں حاصل کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہی اس لیے ہیں کہ زندوں کے لیے یہ عبرت بن جائے، تاکہ وہ کم از کم بچ جائیں گناہوں سے، وہ اپنے حال کی اصلاح کر لیں. لیکن ہم جب بھی اصلاح کریں گے، جب ہمارے اندر کوئی سوجھ بوجھ کا مادہ تو ہو، ہم اس بات کو سمجھے تو صحیح، برے بھلے کی تمیز تو ہمیں ہو. اور یہ تمیز پیدا کریں گے ہوتی ہے کہاں؟ اہل علم کی مجلسوں میں جا کر، اللہ والوں کی مجلسوں میں جا کر، کیونکہ وہ بار بار ان چیزوں پر نکیر کرتے رہتے ہیں، ان باتوں کو بتلاتے رہتے ہیں کہ بھائی پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مانو نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، کیونکہ ماننا نہ ماننا یہ اپنے بس میں ہے. کوئی آدمی زبردست سے لٹھ لے گیا نہیں کھڑا ہو سکتا کسی کو کہ صاحب ضرور میری بات مانو، بلکہ صرف انسان نشاندہی کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر شخص خود سوچے کہ بھئی بات صحیح ہے یا غلط. صحیح ہے تو اس سے عمل کی کوشش کرے، غلط ہے تو پھر جو جی چاہے کر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہمارے لیے بڑے لمحات، لمحہ فکریہ ہے یہ وقت جو گزر رہا ہے بڑے تیزی کے ساتھ. ہم ہر لمحہ قبر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. آدمی پیچھے مڑ کے دیکھے اپنی زندگی کو، 40 سال، 50 سال، 60 سال، کتنے سال ہم گزار کے چلے آئے، اور ہم نے اس زندگی میں کیا کچھ کیا، اس پر غور و فکر کرے. اور آئندہ جو زندگی وہ کتنی باقی ہے اس کو سوچے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سمجھ عطا فرما دیں. میری بھی اور آپ کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیں. جو کوتاہیاں ہم میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، اور ہمیں آخرت کی فکر بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی ہمارے لیے ابتلا کا ذریعہ نہ بنائے، یہاں بھی ہماری آزمائشیں نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہاں بھی عافیت کی زندگی عطا فرمائے. ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں، چاہے وہ حکام کی طرف سے ہوں، چاہے وہ عوام کی طرف سے ہوں، خاص لوگوں کی طرف سے ہوں، دینی لوگوں کی طرف سے ہوں، مذہبی لوگوں کی طرف سے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سیاسی لوگوں کی طرف سے ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سے محفوظ فرما کر ہمیں یکسو فرما دے، اور خالص اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے. ہر عمل اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وجہ دعا بھی ہو گئی.